السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے سکوت ڈھاکہ اور موجودہ ملکی حالات. ناظرین، آج کا بنگلہ دیش کسی زمانے میں ہمارا مشرقی پاکستان تھا، اور پھر یوں ہوا کہ وہاں پر ایک ایسی تحریک چلی جس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ ہم سے الگ ہونا چاہتے ہیں، اور یہ تحریک ان کی تحریک آزادی کہلائی. نوبت یہاں تک پہنچی کہ بنگالی بھارتی فوج کے ساتھ مل کر پاکستانی فوج کے خلاف لڑے، اور آگے کیا کیا ہوا یہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، ہم سبھی جانتے ہیں. ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ دیکھیں کہ اس حادثے سے ہم نے کیا سیکھا ہے، اور اگر کچھ سیکھا ہے تو کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا پھر وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں. دیکھتے ہیں گاندھی صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم گاندھی صاحب.
وعلیکم السلام.
گاندھی صاحب، ویسے تو یقیناً بہت سارے فیکٹرز ہوں گے جن کی وجہ سے نوبت یہاں تک آئی کہ انہوں نے علیحدگی کی بات کر دی، لیکن اگر ایک مین فیکٹر ہم کہیں جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی تو وہ کیا وجہ تھی؟
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بنیادی چیز جس کو کہتے ہیں نا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، وہ یہ تھی کہ ہم نے جو دونوں خطوں کو ملانے کے لیے وجہ بیان کی وہ مذہب تھا.
مذہب تھا.
مذہب بڑی مقدس چیز ہے، میرا نظریہ ہے، آپ کا نظریہ ہے. ہم اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بعض اوقات تیار ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا میں جینے کے لیے اور باہمی ربط قائم کرنے کے لیے دنیا کی بعض تلخ حقیقتیں ہیں جن کا ادراک کرنا چاہیے. یعنی آپ کسی قوم کے ساتھ جب معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح فرد اپنی ایک ذاتی شناخت رکھتا ہے، ہر قوم بھی اپنی ایک ذاتی شناخت رکھتی ہے. میں بحثیت فرد اپنی ذاتی شناخت کو خدا کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں. میں جب مذہب کو قبول کرتا ہوں تو میں یہ مانتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے اور مجھے اس کے ماتحت ہو کے رہنا ہے.
جی،
مجھے اس کی حکومت اپنے اوپر تسلیم کرنی ہے. وہ میرا رب بھی ہے، میرا معبود بھی ہے اور میرا بادشاہ بھی ہے. لیکن یہ جو میری کیفیت ہے، یہ میرا احساس ہے، یہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے. اس کو قرآن مجید بیان کرتا نا کہ ایمان کی کیفیتیں اوپر بھی جاتی ہیں، نیچے بھی جاتی ہیں،
گھٹتا بڑھتا رہتا ہے.
زندگی کی جو تلخ حقیقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہیں. تو میری ذاتی شناخت یہ جس طرح انفرادی زندگی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، قوم کی بھی شناخت بنیادی کردار ادا کرتی ہے. وہ بنیادی کردار زبان سے بھی ادا ہوتا ہے، لباس سے بھی، رہن سہن سے بھی، ملنے جلنے سے بھی. معاشرت، تہذیب، ثقافت کے بے شمار مظاہر ہیں جو مل کے مجھے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ مظاہر کیونکہ بالکل کنکریٹ ہوتے ہیں، واقعی ہوتے ہیں، یہ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یعنی نظریاتی پہلو کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے.
جی،
میری ایمان کی کیفیتیں کبھی اوپر ہوتی ہیں، کبھی نیچے ہوتی ہیں. ایک برتر چیز ہے کوئی شک نہیں مذہب، لیکن وہ میرے لیے جو ایک بائنڈنگ فورس کی حیثیت اختیار کرے، یہ ہر وقت ایک صورت میں کر نہیں سکتا.
ٹھیک، اس میں اور چیزیں بھی آتی ہیں، اس میں کلچر بھی آتا ہے.
وہ چیزیں بنیادی ہوتی ہیں.
ٹھیک،
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میری ذاتی شناخت کا ذریعہ
حصہ ہے.
لیکن میرا ایک وجود ہے، میری کچھ جبلتیں ہیں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میرے اندر جنس کے دائیات ہیں اور بے شمار چیزیں ہیں. یہ تو ہر وقت موجود ہوتی ہیں.
بالکل.
لیکن میں کسی فکر کو مانتا ہوں، کسی نظریے کو مانتا ہوں. میرا ایک نقطہ نظر ہے. نقطہ نظر استدلال پر مبنی ہوگا، شعور پر مبنی ہوگا. اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے.
صحیح.
یعنی جبلتیں اپنی جگہ قائم رہتی ہیں. تو جبلی تقاضوں کی بنیاد پر جو آپ کا رشتہ قائم ہوتا ہے، یہ زیادہ قوی ہوتا ہے ہمیشہ. اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اجنبی سی بات ہے، لیکن حقیقی بات یہی ہے.
ٹھیک.
لہٰذا اس حقیقی بات کی بنیاد پر ہی آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں. مذہبی بنیاد آپ کے اندر ایک شعور اخوت پیدا کرتی ہے. ذرا جو دیکھیے، قرآن مجید نے بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ انما المؤمنون قوم واحد، مسلمان ایک قوم ہے، یعنی ان کی قومیت ایک ہے، یہ نہیں کہا. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہے.
ٹھیک.
تو مراکش میں رہتا ہوا ایک آدمی میرا بھائی مذہبی بنیاد پر، بنگلہ دیش میں رہتا ہوا بھی ایک آدمی میرا بھائی ہے. لیکن جو میری بنیادیں رشتے کو قائم کریں گی، وہ مادی بنیادیں زیادہ حقیقی ہوں.
صحیح.
یہ انسان کی فطرت ہے.
ٹھیک.
چنانچہ اس چیز کو پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے نظر انداز کیا. ہمارے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو ہم ادھر پڑے ہوئے تھے، شمال مغربی ہندوستان میں، وہ بالکل مشرقی حصے میں پڑے ہوئے. ان کا کلچر اور تھا، ان کی تہذیب اور تھی، ان کے سوچنے کے انداز اور تھے، ان کا تعلیمی پس منظر اور تھا. بنگال کے لوگ سیاسی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے ہم سے بہت آگے تھے. ہمارے یہاں جاگیرداران نظام تھا، ان کے یہاں یہ چیز اس صورت میں موجود ہی نہیں تھی. یعنی اگر تھی بھی کہیں تو بہت کمزور تھی. اور بے شمار ایسے عوامل تھے جو ہماری شناخت کو ان سے مختلف کر دیتے تھے.
ٹھیک.
تو شناخت کی وہ بنیادیں جو بالکل جبلی بنیادیں ہیں، یعنی جو انسان کے وجود سے پھوٹتی ہیں ان میں اتنے زیادہ تفاوت کے ساتھ اب آپ کو قریب لانے والی چیز کون سی ہے، ایک ملک بنانے والی چیز کون سی ہے، وہ تنہا مذہب تھا،
صرف مذہب.
اس بنیاد کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا اقدام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا.
ٹھیک،
پہلی چیز یہ. لیکن جب آپ نے کر لیا تو پھر یہ ضروری تھا کہ ان بنیادوں کو مستحکم تر کیا جائے جو حقیقی بنیادیں ہیں، ان کے درمیان اچھے رابطے پیدا کیے جائیں، اور وہ شناخت کی چیزیں ہمیشہ ملحوظ رہیں کہ ان کو کبھی ہم نظر انداز نہ کریں. چنانچہ آپ دیکھیے کہ ان کا سب سے پہلا مسئلہ ان کی زبان سے پیدا ہوا.
صحیح،
یعنی وہ ہم سے تعداد میں زیادہ تھے. اس کے باوجود جب ہم نے اس بات پر اصرار کیا کہ اردو ہماری قومی
زبان ہے
تو یہ کوئی حکیمانہ بات نہیں تھی. یعنی اپنی جگہ اس کے لیے بہت سے دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس طرح در حقیقت آپ ایک جبلی تقاضے کی نفی کر رہے ہیں.
ٹھیک،
میری زبان میری شناخت ہے،
آپ امپوز کر رہے ہیں،
میرا چہرہ میری شناخت ہے،
صحیح،
میرا لباس میری شناخت ہے، میرا خاندان میری شناخت ہے، بالکل اسی طرح زبان میری شناخت ہے. میں اپنی تہذیبی روایات کو کمتر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یعنی اس وقت دیکھیں نا، دنیا پر مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ میری شناخت، میری تہذیب، میری ثقافت، اس کی عزت ہونی چاہیے ہر حال میں.
بالکل.
تو دوسری چیز کیا بنی؟ زبان، زبان کے بعد ثقافت اور تہذیب کے مظاہر، رہن سہن کے طریقے، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی احترام کا تقاضا کرتے ہیں. اب ان کو زیادہ احترام ملنا چاہیے تھا. اس کے بعد پھر حقوق، یہ نا آپ کے سیاسی حقوق ہیں، آپ کے معاشرتی حقوق ہیں. ہم اس وقت جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ بادشاہی زمانے کی دنیا نہیں ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک بار ایک بادشاہ سلامت آ گئے ہیں تو اس کے بعد آپ بزور لوگوں کو ایک قاعدے کے اندر رکھیں گے. ان کا شعور، سیاسی شعور ہم سے بہتر تھا، اس کا وہ اظہار کرتے تھے. اس سیاسی شعور کے تقاضوں کے ساتھ ہم ہاں مانگ نہیں ہو سکتے.
ٹھیک،
تو اس وجہ سے ایک برتری کا احساس ان کے اندر پیدا ہوا کہ یہ لوگ غالباً ہم پر حکومت کر رہے ہیں. اس کو آپ مذہب کا نام دیں، کسی اور چیز کا نام دیں، عام طور پر انسان اس کو قبول نہیں کرتا.
بالکل،
یعنی اگر مذہب کے لحاظ سے بھی آپ غور کریں تو سوال یہ ہے کہ مغربی پاکستان کے لوگوں کو کوئی مذہبی برتری حاصل
تھی؟ گاندھی صاحب مذہب بھی تو کہتے ہیں کہ آپ اکویلٹی قائم کریں. اگر صرف ہم مذہب کی ہی بات لے لیں تو مذہب بھی یہی سب کچھ کہتا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں جدید دور کے لحاظ.
مذہب تو اصل میں انہی چیزوں کی تبدیل کرے گا نا.
بالکل،
وہ یہ کہے گا کہ آپ دوسروں کے حقوق ادا کریں.
بالکل.
دیکھیے، مذہب میں جب سیاست پر گفتگو کی ہے تو قرآن مجید میں سیاسی قانون بیان کرنے سے پہلے کیا کہا؟ پہلے یہ کہا کہ ان تود امانات الہ لہا، یعنی آپ یہ نظام میرٹ پر قائم کریں گے. پہلی بات یہی کہی.
ٹھیک،
تو اگر میرٹ کہیں مجروح ہو جائے گا کسی بھی درجے میں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جبلی تقاضے احتجاج کریں گے.
یقیناً
انسان اپنی شناخت کو مجروح محسوس کرے گا. جو سبق اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ سبق یہی ہے کہ انسان جیسے کہ وہ ہے پہلے اس کو پہچاننا چاہیے. اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی معاملہ کرنا ہے، دو آدمی مل کے کوئی کاروبار کریں، کوئی گھر بنائیں، چند آدمی مل کے کوئی ادارہ بنائیں، اس کے اندر محض یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا مذہب دیکھ لیں. وہ مقاصد کیا ہے، کیسے اکٹھے ہوئے، کیا آپ کی جبلی تقاضے ایک جگہ پر آ گئے، ان کے درمیان کوئی مساوات قائم ہو گئی ہے، آپ کے مفادات مجتمع ہو گئے، آپ کی سیاسی امنگیں مجتمع ہو گئی ہیں. یہ چیزیں دیکھنا بھی ضروری ہے.
اچھا گاندھی صاحب، اس میں بہت ساری رائے ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ ہم میں بہت سارے فرق تھے جن کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا اور صرف ایک مسلم برادرہڈ کے نام پہ یہ ریاست وجود میں آ گئی. دوسری جانب یہ بھی کہنا ہے کہ جی تقسیم کرتے ہوئے جن لوگوں نے، انگریزوں نے اور جن لوگوں نے بھی مل کے اس بٹوارے کا سارا فیصلہ کیا، جغرافیکل باؤنڈریز بنائی جنہوں نے، ان کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ہوگا. تو یہ انٹینشنل غلطی تھی، یہ انٹینشنل کام کیا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. نمبر ٹو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ان کی جانب سے بھی بہت سارے ایسے قدم اٹھائے جا رہے تھے کہ وہاں پر سر عام اس طرح کے سیلز بنے ہوئے تھے جہاں پاکستانیوں کو پکڑ کے ٹارچر کیا جاتا ہے. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہماری فوج بھی وہاں جا کر یہ سب کچھ کرتی تھی. حقیقت کیا ہے؟
دیکھیے، اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ حقیقت کیا ہے. دونوں طرف کی چیزیں ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور دونوں طرف کی داستانیں بڑی ہی افسوسناک.
بالکل ایسا ہی.
یعنی دیکھیے، اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہاں سے کچھ لوگ گئے اور انہوں نے جا کے اپنے تحکم کی بنیاد پر ایک پوری قوم کو غلام بنانے کی صحیح کی.
ٹھیک.
اور جب اس قوم نے احتجاج کیا ہے، اس کو مارا گیا ہے، اس کو پیٹا گیا ہے، وہاں خواتین کی بہت سی داستانیں آپ کو ملیں گی، گھرانوں کے اندر جو کچھ ہوا وہ ملے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، لیکن بہرحال یہ سب کچھ بیان
جو کچھ بیان کیا گیا
اس کے بالکل برخلاف جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں مکتی بہانی وجود میں آ گئی، بہت سی تنظیمیں وجود میں آ گئی. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ پاکستان کے حامی تھے ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں, بڑے ظلم ہوئے. یہ سب ہم پڑھ رہے ہیں, اس کا محاکمہ تو کسی مورخ کو کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ حقیقت حال کیا ہے. لیکن دونوں طرف کا مقدمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ آدمی افسوس کرے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کیا انسان ہے, کیا فی الواقع انسان اپنی شناخت کی حفاظت کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں, کیا کسی ملک کو بچانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں, کیا سیاست فی الواقع وہ چیز ہے جس کے سینے میں دل نہیں ہوتا, کیا افواج اپنی قوم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ بھی کر سکتی ہیں. یعنی یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ان حالات کو جب ہم دونوں طرف سے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتے ہیں. ایک تو صورت یہ ہوتی ہے نا کہ آپ ایک طرف کی داستان کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر اس کو دہراتے چلے جاتے ہیں. لیکن ایک غیر جانبدار طالب علم کی حیثیت سے میں یا آپ جب مطالعہ کرتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں تو جب کبھی تقسیم کے حالات پڑھتا ہوں تو میں بالکل حیرت میں ڈوب جاتا ہوں. یعنی یہ انسان تھے, اکٹھے رہتے تھے, ہمسائے تھے,
ایک گلی میں رہنے والے, آمنے سامنے رہنے والے,
آمنے سامنے رہنے والے, یعنی ان کے مابین رشتے ناطے موجود تھے, ملنا جلنا تھا. مجھے اپنے گاؤں کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ میرے والد بتاتے تھے کہ میرے سب سے اچھے دوست ہندو بنیے تھے, یعنی ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی, تعلق تھا. لیکن جس وقت یہ معاملہ ہوا تو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح انسانیت ہم توڑ گئی, یعنی وہ بنیادی قدریں ختم ہو گئی. آپ کا ہمسایہ بھی آپ کا دشمن بن کے کھڑا ہو گیا. وہ لوگ جو آپ کے گھر کی حفاظت کرنے والے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے گھر لوٹنے شروع کر دیے. وہ لوگ جن کی بچیوں کی طرح آپ کے گرد و پیش میں لڑکیاں پل رہی تھیں وہ ان کی ہوس کا نشانہ بن گئے. یہ جو صورتحال دونوں طرف ہوا
جی,
یعنی اس کے دونوں طرف کے واقعات ہیں. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ انسان جس وقت کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے رہا وہ بھیڑیا بن گیا, اس کے اندر کا جانور سامنے آ جاتا ہے. وہ جو ہمارے ہاں پرانے مفکرین کہتے تھے کہ انسان کے اندر خود ایک جانور بستا ہے, یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت ایک پردہ تھا وہ ہٹا دیا گیا ہے, اس کے اندر سے جانور ہی نکلا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی انسانیت کی روشنی مثالیں بھی موجود ہوتی ہیں. لیکن بحثیت مجموعی جو قتل و غارت ہوا, جس طریقے کے واقعات ہوئے دونوں طرف سے, یعنی آپ ڈھاکہ یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا, طالب علموں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, پھر پاکستان کے حامیوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے, ایک ایک داستان کو آپ پڑھیے, یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بہرحال انسان نہیں کر رہے.
بالکل,
یعنی درندے ہیں جو کہیں سے آ گئے ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی استثناء نہیں, یعنی دونوں جانب آپ کو یہ چیزیں مل جائیں. اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو سب سے بڑھ کر جس چیز پہ رہنا چاہیے وہ حقائق ہے.
صحیح,
یعنی کچھ مادی حقائق ہیں, کچھ نفسی حقائق ہیں, ان کے نتیجے میں کچھ قومی حقائق پیدا ہوتے ہیں, کچھ جغرافی حقائق پیدا ہوتے ہیں. جب بھی آپ کوئی اقدام کریں تو آپ اس میں جذباتی تقریر نہ کریں.
صحیح,
اس لیے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, جذبات ہوں, نظریہ ہو, یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں ان کی کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں.
صحیح,
یعنی میں ایک مسلمان ہوں, میرے نزدیک اسلام سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں اسلام کو میں نے پڑھا ہے, اس کو سمجھا ہے, میں اس کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا ہوں. لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ تمام انسانوں کو جو اس وقت آپ کے گرد و پیش میں بستے ہیں, اگر آپ مذہب کی بنیاد پر 15-20 منٹ ایک مجلس میں بٹھا کے ایک کیفیت میں لے آئے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
وجہ یہ کہ لوگ ہیں اور لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں, وہ منڈیوں میں جاتے ہیں, بازاروں میں جاتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, ان کے ساتھ بے شمار اونچ نیچ ہوتی ہے, وہ سیاسی فیصلے کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں آتے ہیں. اس میں آپ یہ کہیں کہ ہر موقع کے اوپر وہ مذہبی احساس اور مذہبی جذبہ فیصلہ کن ہو جائے, یہ ناممکن,
ممکن نہیں.
یہ انسان کی جبلت سے لڑنے کے مترادف ہے. اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی غلطی یہاں سے
اسی پوائنٹ کو ہم آگے بڑھائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جو مذہبی ڈفرنس تھا یا جس ڈفرنس کو گاندھی صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ مشرقی پاکستان سیکولرزم کی طرف زیادہ اس کا ٹلٹ تھا. ہمارے ساتھ رہیے گا, اٹس ٹائم فار اے ویری شارٹ. ویلکم بیک ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم گاندھی صاحب کے ساتھ سکوت ڈھاکہ اور موجودہ ملکی حالات کو ڈسکس کر رہے ہیں. گاندھی صاحب, جس طرح مذہب کی آپ نے بات کی کہ یہ ہر وقت ایک ڈومیننٹ فیکٹر کے طور پہ سامنے نہیں آ سکتا لوگوں کو یونائٹ کرنے کے لیے, تو اگر مذہب کی ہی بات لے لیں تو کیا یہ باتیں جو سننے کو ملتی ہیں کہ تھوڑا بہت جو ٹلٹ تھا مشرقی پاکستان کا وہ سیکولرزم کی طرف تھا, یہ بات درست ہے؟ کیونکہ آج وہاں پر مذہبی جماعتوں کو بین کیا جا رہا ہے, ان کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں جب بھی شیخ حسینہ واجد کی حکومت آتی ہے, اور ایک سخت ریئیکشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جب بھی ان کی حکومت آتی ہے مذہبی جماعتوں کے خلاف. تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس مسئلے کو؟
یہ اس وقت رد عمل کی کیفیت ہے. دیکھیے, چونکہ ایک بڑی جنگ ہوئی, ان کو آزادی آسانی سے نہیں ملی. جس کو وہ آزادی کہتے ہیں اس کے لیے اگر ان کے زاویے سے دیکھیں تو ان کو بڑی قربانی دینی پڑی. ان کے ہاں ایک جماعت وجود میں آئی، انہوں نے اس جماعت کو منتخب کیا، وہ کم و بیش اقتدار حاصل کر چکے تھے، پورے پاکستان کا اقتدار حاصل کر چکے تھے، وہ جیت گئے تھے، ان کی اکثریت تھی، لیکن ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ان کو اقتدار منتقل نہیں ہوا. اس کے بعد پھر وہ قتل و غارت ہوئی جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، وہ دونوں جانب ہوئی، لیکن اس کی تلخ یادیں ابھی ان کے معاشرے کے اندر موجود ہیں. تو رد عمل کی ایک نفسیات پیدا ہوئی. اچھی لیڈرشپ ہوتی تو رد عمل کی نفسیات میں اقدامات نہ کرتی.
بالکل.
یعنی ایک اچھی لیڈرشپ کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ حقائق کا جائزہ لے، ان کا مطالعہ کرے، اور اس کے بعد سوچے سمجھے اقدامات کرے. ہمارے یہاں بھی یہ بحث ہو جاتی ہے نا کہ یہ چیز غیرت کا تقاضا ہے، یہ چیز ہماری تاریخ کا تقاضا ہے، یہ فلاں چیز کا تقاضا ہے، یہ سارے تقاضے اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اچھی لیڈرشپ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے کسی جذباتی رد عمل کی بنیاد پر قوم کی رہنمائی کرے.
ٹھیک.
اس کے لیے حکیمانہ طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے. غیرت بھی بڑی چیز ہے، احساس عزت نفس بھی بڑی چیز ہے، لیکن ان سب چیزوں کو روبامن ہونا ہے سوسائٹی کے اندر، تو اس کے لیے حکیمانہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. اگر کوئی غیر حکیمانہ طریقہ اختیار کریں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا.
ٹھیک.
اس وقت جس رد عمل کی نفسیات میں اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ اقدامات ان کے لیے نقصان دہ. یعنی اگر ہمیں بھی ان سے بات کرنی پڑے تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ دیکھیے، آپ وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو غلطیاں ہم بھی
ہم نے کی تھی.
یعنی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. جب آپ ایک قوم کو لے کر چلنا چاہتے ہیں تو قوم کے اندر تفریق پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے. آپ اس کو قوم بنانے کا عمل کریں گے، قوم بنانے کا عمل محبت سے، خیر خائی سے، باہمی احساسات کی رعایت سے ہوتا ہے.
بالکل.
یہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ انتقام کی نفسیات پیدا کر دیجیے. انتقام کی نفسیات ایک دوری چیز ہے، سائیکل کی طرح ہے. یعنی اس میں ایک اقدام آپ کریں گے، پھر رد عمل میں دوسرا اقدام ہوگا، پھر تیسرا
اور وہ ایک چین بنتی جائے.
اس کو ایک جگہ آپ کو روکنا
ہوگا، پڑے گا.
اور روکنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لیڈرشپ آگے بڑھے اور وہ عفو درگزر کا طریقہ اختیار کرے.
صحیح.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا، اس نے صورتحال تبدیل کر دی. یعنی اس وقت مسلمانوں کو ایسا غلبہ حاصل تھا کہ اگر وہ چاہتے تو مکے میں بہت خون بہ جاتا، اور اس کے لیے جواز بھی موجود ہوتا. یعنی وہاں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے غلاموں کو تپتی ریت پر لٹایا تھا، ان کے سینوں پر پتھر رکھے تھے، جنہوں نے حاملہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ
دیے، حد کر دی مظالم.
یہ سب کچھ ہو چکا تھا. یعنی لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی، حبشہ جانا پڑا، خواتین تک کو اس طرح کے اقدامات کرنے پڑے، خدا کے پیغمبر کو وہاں سے نکلنا پڑا. یہ سارے معاملات ہو چکے تھے. اگر ان کو وجہ جواز بنا کر کوئی اقدامات کیے جاتے تو کیے جا سکتے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس موقع کے اوپر افو درگزر کا طریقہ اختیار کیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کہیں گے کریں گے، تو رسالت معاشرم کے لا تسلیب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، تم آزاد ہو، تم پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی، میں تم سے وہی معاملہ کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا. دیکھیے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی بھائی کیا کچھ کر چکے تھے.
بالکل.
یعنی ان کو مارنے کے لیے جو وہ اقدامات کر
سکتے
تھے کس حد تک وہ گئے. اس سب کچھ کے باوجود ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں آپ کے پاس ایک دوراہ ہوتا ہے. کیا آپ انتقام کا سائیکل چلانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایک دوسرے کو دوسرے کے خون کا پیاسا بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اگلی نسلوں کو بھی یہ کینا منتقل کرنا چاہتے ہیں؟ یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم اب آگے بڑھتے ہیں؟
ٹھیک.
یہ بڑی ضروری چیز ہے. تو یہ تو میں ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ وہاں کی لیڈرشپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے. تاہم یہ اس وقت رد عمل کی صورت ہے.
ٹھیک ہے.
جو ان کے ہاں مذہب کے معاملے میں گریز کا رویہ پیدا ہوا ایک بڑی اکثریت کے اندر، اس کی بڑی سادہ وجہ ہے. وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ محسوس کیا گیا کہ مذہب کو انہیں دبانے کے لیے استعمال کیا گیا.
صحیح.
دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کریں گے،
غلط مقاصد کے لیے استعمال کریں گے.
اصل میں دیکھیے سیاست کے لیے اس کو استعمال
جب بھی
آپ کریں گے وہ غلط مقاصد،
بالکل غلط ہی ہوگا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ سیاسی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کچھ سیاسی تقاضے ہوتے ہیں جن کے تحت آپ کسی چیز کی ترجیح قائم کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو مذہب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے.
صحیح.
ان کے ہاں یہ تاثر بڑا گہرا ہو گیا کہ مغربی پاکستان کے لوگوں نے مذہب کو استعمال کیا ان کو دبانے کے لیے.
ٹھیک.
اچھا، پھر یہاں پر بہت سے ایسے اقدامات بھی ہوئے جن میں ریاست کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی گئی، ایک قرارداد مقاصد منظور کی گئی، یا یہ بہت زیادہ کہا گیا کہ پاکستان مذہب کے نام پر بنا تھا. جب یہ بات ہم کہتے تھے تو ہم تو اپنی ایک جدوجہد کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے تھے. ان کے ہاں اس سے پیغام نہیں جاتا تھا، گویا انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ کی تقدیر اب مذہب سے وابستہ ہے،
اور آپ کو مذہب کی بنیاد کرنی پر کرنی
آپ نے کرنی ہے. آپ مذہب کی بنیاد پر نہ اپنی زبان کو دیکھیے، نہ اپنے کلچر کو دیکھیے، نہ اپنی اکثریت کو دیکھیے. آپ تزہیق کا نشانہ بھی بنیے، لیکن مذہب کی وجہ سے
خاموش رہیے.
خاموش رہیے.
صحیح.
یہ ایک پیغام، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی حقیقت ہے،
لیکن ایک پیغام تو یہی جا رہا.
پرسپشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے.
بالکل.
اور ایک اچھی لیڈرشپ کیا کرتی ہے؟ وہ برا پرسپشن پیدا ہونے نہیں دیتی.
صحیح.
لیکن ہمارے ہاں ایسے لوگ اقتدار میں آئے، اور خاص طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ایسے لوگوں نے ذمہ داریاں سنبھالی کہ جنہوں نے یہ تاثر دیا. پھر یہ کہ ہمارے ہاں فوجی آمریت قائم ہو گئی.
یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ غیر جمہوری رویے یا فوجی آمریت, اس کا بہت گہرا تعلق ہے پاکستان کی ہسٹری سے. اس میں چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے میسجز یقیناً ان تک پہنچے ہوں گے جو ان کے لیے باقاعدہ فوجی آمریت تھی.
یہ تو تابوت میں آخری کیل ہو گئی. یعنی پہلے سے وہ عوامل موجود تھے, کچھ رد عمل بھی پیدا ہو رہا تھا, کچھ اقدامات بھی ایسے تھے. اس کے بعد جب آپ نے جمہوریت کا راستہ بند کر دیا تو دیکھیے بات یہ ہے کہ استبداد جب قائم ہوگا تو استبداد میں تو پھر یہ فیصلہ ہوگا نا کہ کس کے پاس حکومت رہنی ہے.
بالکل.
آپ نے جب یہ طے کر دیا کہ اب بندوق حکومت کرے گی تو بندوق تو مغرب پاکستان کے پاس تھی, تو انہوں نے اس معاملے میں یہ محسوس کیا کہ اب آخری چیز آ گئی. یہ گویا تابوت میں آخری کیل تھی. اس کے نہایت ہی برے نقصانات ہوئے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جتنے بھی عوامل ہم نے بیان کیے ہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ جمہوریت کو آپ جاری رہنے دیتے تو کنٹرول کر لیتے. جمہوریت میں ہوتا کیا ہے, یعنی وہ لوگ جن کو عوام کے پاس جانا ہوتا ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہماری کسی پالیسی میں کیا نقص ہے, کیا خامی ہے. لیکن بندوق یہ نہیں سوچتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوق طاقت کے نشے میں ہوتی ہے اور صاحب نشہ طاقت ہے خطرناک.
بالکل.
یعنی طاقت کے نشے میں آپ استدلال کو نظر انداز کر دیتے ہیں, آپ دوسرے کی خواہشات
کو
نظر انداز
کر نہیں سوچتے.
اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسرے کے اندر وہ رد عمل انتہا پر پہنچ جاتا ہے. یعنی عوامل تو موجود ہوتے ہیں بہت سے, ان عوامل کی اصلاح کے لیے راستہ بھی
بند ہو جاتا ہے.
جمہوریت وہ راستہ دیتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلا قدم تو یہ اٹھایا گیا کہ بنیاد آپ نے ٹھیک نہیں رکھی. اس بنیاد کے اوپر آپ ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے تھے. یہ ایک بالکل حقیقی بات ہے. دوسرے یہ ہے کہ پھر ایسے لوگ حکمران ہوئے کہ جنہوں نے یہ تاثر دیا کہ مذہب کو گویا ہم استعمال کر رہے ہیں دبانے کے لیے, اور رہی صحیح کثر جمہوریت
پوری کرتی,
کیونکہ اس میں پھر امید کی ایک کرن تھی
جی.
کہ ٹھیک ہے, اس وقت کی لیڈرشپ اگر غلط کام کر رہی ہے تو لیڈرشپ ہمارے ہاتھ میں بھی آ سکتی ہے, ہم بھی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں. ایسا ہوا. یعنی جب ہم نے 70 میں انتخابات کرائے تو حقیقت میں لیڈرشپ ان کی طرف
منتقل ہو گئی.
اور یہ اگر پھر واقعی اسی طریقے سے جمہوری طور پر ہو جاتا اور ان کے ہاتھ میں نظم و نسق دے دیا جاتا تو بتدریج معاملات میں بہتری اب چلے جاتی. اس وقت بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جمہوریت کو آپ چلنے دیجئے, اس لیے کہ جمہوریت میں وہ لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے, حقیقی لیڈرشپ
جو سوچتی سمجھتی ہے
اور معاملات کو وہ اصلاح کی طرف لے جاتی ہے, جبکہ بندوق یہ سوچتی نہیں ہے,
راستے بند کر دیتی ہے. گاندھی صاحب, یہ بتائیے کہ اگر ہم موجودہ حالات پہ آئیں تو جو بھی سینیریو بنا بنگلہ دیش جس کی وجہ سے وجود میں آیا, اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ہم نے ہسٹری سے کچھ لرن کیا ہے؟ کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری جمہوریت کا ایک تو تسلسل بار بار بریک ہوتا ہے, ضرور کوئی نہ کوئی آمریت کا پہلو بیچ میں آ جاتا ہے. دوسری طرف کچھ ہمارے رویے بھی غیر جمہوری ہو گئے ہیں, مثلا بلوچستان کے ساتھ ہم جو سلوک کر رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے ہم وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں؟
نہیں, ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, کوئی سبق نہیں سیکھا. دیکھیے, جو مسئلہ مذہب سے پیدا ہوا تھا, ہمارا کوئی لیڈر اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مذہب پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. ہم نے چونکہ سیاست کے لیے مذہب کے استعمال کی طرح ڈال دی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ہم نے اپنے کچھ اور مقاصد کے لیے مذہبی جذبات تک کو استعمال کیا,
ایکسپلوئٹ کیا,
پھر اس سے بھی آگے بڑھے ہیں. اور وہ یہ کہ مذہبی بنیاد پر ہم نے تنظیمیں بنائی.
بالکل.
ہم نے ان کے ہاتھ میں اسلحہ دیا اور ان سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہے, کبھی مشرق میں کبھی مغرب میں. یہ سارے جو معاملات ہیں انہوں نے مل کر صورتحال کو آخری درجے میں بگاڑ دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سبق لیتے اس بات سے
جی.
کہ جب انسان کی بنیادی شناخت کو چیلنج کیا جاتا ہے تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اس کے نتیجے میں مذہب کا رہا سا احترام بھی ختم ہو جاتا ہے.
صحیح.
اور جب مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو حقیقت میں مذہب جیسی مقدس چیز کو ہم لوگوں کی تہذیب کا نشانہ بنا دیتے ہیں.
اور آپ ایک طرح سے ایک اور فارم آف ڈکٹیٹرشپ لے آتے ہیں, وہ ایک طرح سے آمریت ہی بن جاتی ہے.
ہوتا کیا ہے, لوگ کیوں اس کے مقابلے میں سیکولرزم کی بات کرتے ہیں؟ جدید پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, کیوں کرتے ہیں
جی؟
مجھے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ مذہب آسمان سے براہ راست تو بولے گا نہیں. یعنی کوئی جماعت ہوگی, کوئی پارٹی ہوگی, کوئی تنظیم ہوگی, وہ اصل میں ہمارے اوپر کچھ چیزوں کو مسلط کرے گی.
بالکل.
ہماری ذاتی زندگی میں مداخلت ہوگی, ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ ریاست طے کرنا شروع کر دے گی. کیونکہ جب ریاست کا کوئی نظریہ آپ مان لیتے ہیں, کہ نظریاتی ریاست, وہ خاص سیکولر ہو خواہ وہ مذہبی ہو, دونوں صورتوں میں استبدادی ہو جائے گی.
بالکل صحیح.
تو اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جس سے خوفزدہ ہوتے ہیں لوگ. ہمارے یہاں چونکہ لوگوں کے پاس صحیح راستہ نہیں ہوتا تو وہ دو ایکسٹریم میں بیٹھتے ہیں, یعنی مذہبی ریاست یا نظریاتی ریاست یا پھر سیکولر ریاست. میں یہ کہتا ہوں دونوں نظریاتی ہیں, یعنی حقیقت میں
سیکولرزم بھی ایک نظریہ
ہے, ایک نظریہ ہے. اور جب آپ یہ طے کر دیتے ہیں, دیکھیے اس کا ہم تجربہ کر چکے نا, ایک تجربہ ہم نے یہاں کیا ہے مذہبی ریاست کا, ایک تجربہ مثال کے طور پر ایران میں کر رہے ہیں, اسی طرح کا ایک تجربہ ہم سعودی عرب میں کر رہے ہیں. یہ تجربے تو موجود ہیں نا, پچھلے کم و بیش ایک صدی کے تجربات ہیں. اس کے بالکل برخلاف سیکولرزم کو وہ حیثیت دے کر جو ہم نظریے کو دے دیتے ہیں, ترکی میں بھی ایک تجربہ ہوا ہے.
بالکل ہوا ہے.
اور وہاں کیا ہوا ہے, یعنی آپ دیکھیے کہ سیکولرزم میں بھی ایسا استبداد وجود میں آ جاتا ہے کہ اب آپ نے اسکارف لینا یا نہیں لینا یہ ریاست طے کرے گی.
صحیح,
یعنی یہ آپ کی انفرادی
زندگی ہے نا,
وہ بھی ایک ایکسٹریم.
بالکل.
اس وجہ سے استبداد سے نجات حاصل کرنی چاہیے, اور استبداد سے نجات صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ آپ نہ مذہبی اور غیر مذہبی گفتگو کریں, نہ سیکولرزم اور اسلام کو مقابلے میں رکھیں, آپ ایک جمہوری ریاست قائم کریں. جمہوری ریاست اس اصول پر قائم ہوتی ہے کہ یہ لوگ انسان ہیں, ان کے مابین بہت سی قومیتیں ہوں گی, ان کے سوچنے کے بہت سے انداز ہوں گے, انہوں نے ایک اصول طے کر لیا, اور وہ اصول یہ طے کر لیا کہ ریاست کا نظام جس کو اکثریت کی تائید ہوگی وہ چلائے گا.
ٹھیک.
فیصلے بھی پارلیمنٹ میں اکثریت کی بنیاد پر ہوں گے, قانون سازی دوسری بنیاد پر ہوگی. اب فرض کر لیجئے کہ مذہب کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ اقتدار میں آ گئے تو کیا ہوگا, وہ قانون سازی کریں گے نا.
بالکل.
آگے ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ آ جائیں, اس قانون میں تبدیلیاں کر لیں گے. لیکن جس وقت آپ پہلے سے یہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ ایک سیکولر ریاست ہے, وہاں دیکھیے برسوں تک لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑی کہ وہ فوج سے یہ منوائیں کہ وہ بھی کوئی حق رکھتے ہیں. ترکی میں یہ ہوا ہے.
بالکل.
اس وقت بھی ابھی آپ سیکولرزم کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کر سکتے. تو استبداد جہاں قائم کیا جائے گا وہاں اس کا رد دے گا.
جہاں آپ کسی بھی نظریے کو مسلط کر دیں گے وہاں پر بیسک رائٹس کی
فیصلہ آپ کو اصل میں مستقل طور پر کرنے کا حق نہیں.
میں گاندھی صاحب یہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی خاص طور پہ کہ مذہب کا اختیار کرنا انسان کا پرسنل ڈیسیزن ہے یا اس کا پرسنل معاملہ ہے, پرائیویٹ معاملہ ہے, کہ یہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے اور ایک سوسائٹی کا معاملہ ہے. مجھے مختصر سا وقفہ لینا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. سکوتے ڈھاکہ اور موجودہ ملکی حالات ہمارا آج کا موضوع ہے, اور گاندھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. گاندھی صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کس کا رائٹ ہے, کس کی سوابدید میں ہے کہ وہ یہ ڈیٹرمن کرے کہ ایک شخص مسلمان رہنا چاہتا ہے, کرسچن رہنا چاہتا ہے, یا وہ کسی بھی مذہب سے اپنا تعلق نہیں چاہتا, لیکن وہ ایک قومیت میں اکٹھا ہے, وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ہمیشہ واچ کرتا ہے, وہ کسی چیز کی قانون کی وائلیشن نہیں کرتا. کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں کہ ہم مذہب کو انسان کے اپنے پرسنل ڈیسیزن پہ نہیں چھوڑ سکتے؟
یہ بات یہ ہے کہ مذہب ہے ہی انسان کا انفرادی معاملہ. مجھے مذہب کو اختیار کرنا ہے.
ٹھیک.
بحثیت ایک مسلمان کے میں یہ دیکھوں گا کہ کیا میرے رب نے مجھے کوئی حکم دیا ہے, کوئی ہدایت دی ہے, کوئی قانون بنایا ہے. مذہب کے کانٹینٹ میں بہت سے احکام ہوتے ہیں.
ٹھیک.
جیسے ہمارا مذہب ہے تو اسلام میں آپ کو آپ کی انفرادی زندگی کے بارے میں بھی احکام ملیں گے, اور اسی طریقے سے آپ کی اجتماعی زندگی کے بارے میں. مثال کے طور پر دیکھیے, میں ایک انسان کی حیثیت سے جب اپنی انفرادی زندگی شروع کرتا ہوں تو میں باپ بھی بنتا ہوں, میں شادی بھی کرتا ہوں تو شوہر کے طور پر, اسی طرح خاتون کو بیوی کے طور پر, اسی طریقے سے ماں کے طور پر, باپ کے طور پر, میری ایک شخصیت پھیلتی چلی جاتی ہے.
بالکل. ٹھیک.
اسی طریقے سے جب ایک پوری کی پوری قوم مثال کے طور پر اقتدار قائم کر لیتی ہے تو آپ اس کو اگر یہ جمہوری حق دے دیں کہ وہ جو کچھ بھی درست سمجھتے ہیں اکثریت کی بنیاد پر قانون سازی کر لیں, یہ قانون سازی ہمیشہ مارگ بحث میں رہے گی. میری انٹرپریٹیشن نے آج غلبہ پا لیا, کل آپ کی پا سکتی.
بالکل ایسا ہی.
اصل میں اس پر چھوڑنا چاہیے معاملے.
لیکن
مذہب میں کچھ احکام انسانوں کی اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی دیے گئے ہیں.
بالکل.
اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے سے اپنے دستور اور قانون میں اس کو مذہبی ریاست بنا دیں؟ یہ خطرناک چیز ہے. یعنی نہ ریاست کو مذہبی ہونا چاہیے, ریاست کا کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں.
صحیح.
ریاست کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا.
کیا یہ کہا جا سکتے کہ ریاست اصل میں ایک ویلفیئر سٹیٹ ہوتی ہے, بس ایک ویلفیئر کا کام کرتی ہے؟
ریاست کے کچھ مقاصد ہیں, وہ یہ ہے کہ امن قائم کرنا ہے, اس میں لوگوں کی فلاح بہبود کا خیال رکھنا ہے.
بالکل.
قانون بنانے ہیں, ضابطوں کے اندر سوسائٹی کو رکھنا ہے تاکہ سوسائٹی میں انارکی پیدا نہ ہو جائے.
تو یہ سب ہم کچھ جگہوں پر بہت ذوق و شوق سے کر رہے ہیں. مثلا آج ہمیں پنجاب اتنا خوشحال نظر آتا ہے, کمپیریٹیولی آپ دیکھیں تو سندھ بھی کچھ بہتر ہی ہوگا, لیکن خیبر پختونخوا میں ویسی آپ کو خوشحالی نہیں نظر آتی, بلوچستان میں تو بالکل ہی نہیں نظر آتی. اور وہاں کے لوگ جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں, اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟
انصاف سے. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ دو ہی چیزیں ہیں, اگر آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ معاملات میرٹ پر کر رہے ہیں تو پھر کبھی یہ احساسات پیدا نہیں ہوتے. ہوتا یہی ہے کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے, یعنی جذباتی تقریریں بہت کرتے ہیں لیکن اپنے مقاصد کے لیے بے انصافیاں کرتے ہیں, اور بے انصافی کی پھر ایک تاریخ رقم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ بے انصافی کا جب ازالہ نہیں ہوتا تو لوگوں میں اس میں رد عمل پیدا ہو جاتا ہے. اس کے بعد کچھ تالے آزما سیاستدان اٹھتے ہیں, وہ اس رد عمل کی مقدار کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں.
ٹھیک,
یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ لوگوں کے اندر اپنی محرومی کا احساس 10 ہے تو اس کو 100 تک پہنچا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ نوبت بھی آ جاتی ہے کہ لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہمارے ہاں مشرقی پاکستان میں بھی ہوئے, یہ بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں, یہ اور جگہوں پر بھی ہوتے ہیں. اس کا راستہ ہی صرف ایک ہے, اور وہ یہ کہ ہم ایک حقیقی جمہوری معاشرہ قائم کریں. حقیقی جمہوری معاشرہ جو انصاف پر قائم ہو,
ریئلسٹک
بنیادی چیزیں امن مبنی ہوں. رہ گئی یہ بات کہ قانون کیا بننا ہے, تو قانون جو اکثریت بنانا چاہے گی بنا لے گی. اگر فرض کر لیجئے کہ ہمیں اکثریت کے طور پر بیٹھ کر پارلیمنٹ میں کسی معاملے میں قانون بنانا ہے اور وہاں سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس معاملے میں تو ہمارے پاس اللہ کا قانون موجود ہے اور ان کو اس پہ شرع صدر ہے, وہ بحث کرتے ہیں, اس کسی انٹرپریٹیشن پہ ان کا اتفاق ہو جاتا ہے, وہ ملک کا قانون بن جائے گا. لیکن اس طرح کی چیزیں پہلے سے طے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ لوگوں کے حالات ہوں گے. میں نے اس کو اس طرح بیان کیا اپنے بعض مضامین میں کہ سوسائٹی جتنی مذہبی ہوگی ریاست میں اس کا ظہور اس کی مقدار کے مطابق ہونا چاہیے. آپ اس ترتیب کو الٹ نہیں سکتے.
بالکل,
یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں عام لوگوں کا کیا معاملہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کروڑوں کی آبادی ہوتی ہے, اس میں مذہب کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے والے کتنے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں؟ آپ کو چند لاکھ.
اتنی بڑی پرسنٹیج نہیں ہوتی,
بڑی پرسنٹیج نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی پوری کی پوری خلاف کے راجدہ میں ڈل جائے؟ نہیں ہو سکتا.
Exactly.
کہ جمہوریت کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نظام کو قائم کیجئے جس میں لوگ جو کچھ ہیں اس کے لحاظ سے حکومت بنے, اور یہی ہونا چاہیے. جب آپ نظریے کو مسلط کرتے ہیں, ریاست کا کوئی مذہب بنا دیتے ہیں,
تو
ترتیب الٹ جاتی ہے. یعنی اس میں یوں نہیں ہوتا کہ لوگوں کے لحاظ سے مذہب کا ظہور ہوگا, لوگوں کے لحاظ سے سیکولرزم کا ظہور ہوگا, یہ نہیں ہوتا. بلکہ ریاست کچھ چیزوں کو طے کر کے ان پر مسلط کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ ترتیب الٹنی چاہیے.
ٹھیک,
یعنی میں قانون سازی پر کسی پابندی کا قائل نہیں ہوں. میرے نزدیک سوسائٹی کے اندر مسلمان ہیں, ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق قانون سازی کریں, اور کچھ دوسرے لوگ اگر غلبہ پا گئے ہیں تو آپ سے آپ تبدیلی آ جائے گی. جمہوریت اسی کو کہتے ہیں. امریکہ میں جب قانون سازی ہوتی ہے تو رسوم, روایات, آپ کا پیچھے کیا ہے, ماضی, سب چیزیں زیر بحث آتی ہیں. تو اس وجہ سے مذہب بھی زیر بحث آئے گا, لیکن وہ جمہوری طریقے سے زیر بحث آنا چاہیے.
گاندھی صاحب, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو چیز انشور کرے گی کہ کسی بھی ملک کے حصے میں کسی بھی قسم کی حقوق پامال نہ ہو رہے ہوں, وہ کانٹینیوس ریفارمز ہیں. آپ مستقل ڈیبیٹس میں رہیں, دیکھیں کہاں کیا چینجز آ رہے ہیں, لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا.
دو ہی طریقے ہیں نا, یا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فیصلہ کر کے کسی تالوت کو ہمارا حکمران بنا دیں,
ٹھیک,
وہ بادشاہ ہم قائم کر لیں, اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا, ہمارا خالق ہے, یا پھر لوگ فیصلہ کریں گے. لوگوں کے فیصلے کو آزادانہ ہونا چاہیے, لوگوں کے فیصلے پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے, اور لوگوں کے فیصلے کا ظہور ہونا چاہیے ہماری پارلیمنٹ میں. میں جو بات کہتا ہوں, مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ایک مذہبی ریاست چاہتے ہیں, تو میں نے کہا نہیں. کیا آپ ایک سیکولر ریاست چاہتے ہیں, میں نے کہا میں تو کسی نظریاتی ریاست کا قائل نہیں ہوں, میں ایک جمہوری ریاست چاہتا ہوں. جمہوری ریاست کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بات کرنے کا حق ہے, آپ کو بھی بات کرنے کا حق ہے, مجھے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا حق ہے, آپ بھی حق ہے, اور پارلیمنٹ میں حق ہے کہ اگر اکثریت ان لوگوں کے پاس ہے جو قرآن مجید کے قانون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو کریں, اور اکثریت کل کسی دوسرے گروہ کے پاس چلی گئی ہے اور کوئی قانون کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, جدوجہد جاری رہے. تو اصل میں سوسائٹی جو کچھ ہے, جہاں کھڑی ہے, اس کا ظہور پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے, نہ کہ آپ کسی چیز کو ترتیب الٹ کے مسلط کرنا شروع کریں.
لیکن دیکھنے میں آتا ہے گاندھی صاحب کہ عام طور پہ ان فیکٹرز کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے, یہ تو کہیں بھی ڈسکس نہیں ہوتے, ان پہ پریکٹیکلی عمل ہونا تو دور کی بات ہے. لیکن ہم یہ الزامات فوراً لگا دیتے ہیں کہ کوئی فورن ہینڈ ہے, کوئی انٹرنیشنلی لوگ انٹروین کر رہے ہیں اور یہاں پر بدامنی پھیلا رہے ہیں. اس میں کچھ حقیقت بھی ہو سکتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کسی جگہ پر آپ کوئی ویکیوم چھوڑتے ہیں, کوئی خالی جگہ, کوئی کمی چھوڑتے ہیں, تبھی کوئی دوسری فورس وہاں پر داخل ہوتی ہے. لیکن اس بات میں حقیقت کتنی ہے کہ باہر کی جو قوتیں ہیں وہ بھی ہمارے خلاف بہت ایکٹیو ہوئی ہیں. اس کو آپ کنٹروورسی تھیوری کہیں گے, کیا کہیں گے؟
حقیقت سے زیادہ افسانہ ہوتا ہے. یہ اصل میں ہم اپنے آپ کو رشوت دیتے ہیں. قرآن مجید نے ہم کو بالکل مختلف سبق دیا ہے. دیکھیے, بنی اسرائیل خدا کی منتخب قوم تھی, اس کے اوپر بڑے سیاسی اتار چڑھاؤ آئے ہیں, اس پر باہر کی حکومتوں نے قبضہ کیا ہے باقاعدہ. بابل کے حکمرانوں نے یروشلم کی اینٹ سینٹ بجا دی, بیت المقدس کو تباہ کر لیا, ان کی مسجد میں داخل ہو گئے, یعنی آپ سوچیں کہ کیا صورت ہے تورات کے اوراق پھاڑ دیے، یعنی ایک لمبے عرصے تک پوری کی پوری قوم کو غلام بنا کے لے گئے. قرآن مجید ان سب واقعات پر تبصرہ کرتا ہے لیکن بابل کے حکمرانوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہتا. وہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم نے کیا غلطیاں کی، تمہاری فرد قرارداد جرم کیا ہے. کسی باہر کی قوم کو کبھی موقع نہیں ملتا، یعنی باہر کی قوم براہ راست آ کے آپ کے ساتھ معاملات نہیں کرتی، آپ ہی کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں. اگر آپ نے امن قائم کر رکھا ہے، انصاف دیا ہے، میرٹ پر معاملات کیے ہیں، ایک سچا جمہوری نظام قائم کیا ہے، لوگوں کی آرا پر کوئی قدغن نہیں لگائی ہے، شائستگی اور تہذیب کے ساتھ ان کے اظہار کو آپ نے انکریج کیا ہے، ایسا جمہوری کلچر پیدا کیا ہے کہ جس میں لوگ ڈائلاگ کریں، مکالمہ کریں، اختلاف کریں، اور پارلیمنٹ میں اکثریت کی بنیاد پر کسی قانون پر کوئی قدغن نہیں لگائی، بلکہ اس کو ہونے دیا ڈبیٹ ہوگی، اس کی غلطی واضح ہوتی رہے گی. یہ کلچر اگر آپ پھر واقعی اس کی روح کو جیسے ہونا چاہیے پیدا کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ نتائج نہیں نکلتے. لیکن یہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کبھی کسی چیز کو استعمال کریں، کبھی کسی چیز کو، کسی نے مذہب استعمال کر لیا، کوئی رنگ استعمال کر لے گا، کوئی نسل استعمال کر لے گا. یعنی جس وقت آپ کسی چیز کو استعمال کرنے پر آ جاتے ہیں
تو پھر تو سو چیزیں ملیں گی.
کہ ماں کی مامتا بھی بعض اوقات ایکسپلائٹ کرنے پر کھڑی ہو جاتی ہے. تو اصل میں ہونا کیا چاہیے؟ عدل، انصاف، حق کی بنیاد پر ایسے حکیم لیڈر پیدا ہوں کہ جو قوم کو بنانے کا کام کرے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جمہوری کلچر کو آپ بنیاد بنائیں. یہ بحثیں نہ کریں کہ ریاست کو کیا ہونا چاہیے، کہ لوگوں کو کیا ہونا چاہیے. آپ لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کا ذہن بدلیں. لوگ مذہبی ہوں گے تو ریاست میں مذہب کا ظہور ہو جائے گا. لوگ جتنے مذہب سے دور ہوں گے اس کے لحاظ سے ریاست میں بھی اس کا ظہور ہوگا. اس فطری عمل کو چلنے دیں، یہی خدا کا منشا ہے، یہی اس کی مرضی ہے. اس سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے تو صورتحال آپ کے کنٹرول سے نکل جائے.
بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، اور میں پھر یہی کہوں گی کہ اگر مزید آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں گاندھی صاحب سے اس حوالے سے تو اپنی رائے ہم تک پہنچائیے ہمارے ای میل ایڈریس پہ، اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج پہ. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.